الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آپ حضرات کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. دراصل پرسوں رات سے میں سفر میں تھا اور کل رات 12 بجے کے بعد واپسی ہوئی. میں یوں تو الحمدللہ بہت سفر کر لیتا ہوں, ہوائی جہاز کے سفر, ریل کا سفر بھی کر لیتا ہوں, اگر ضرورت پڑے تو وہ بھی مجھے کوئی اس میں زیادہ تعب نہیں ہوتا. لیکن سڑک کا جو سفر ہوتا ہے وہ میرے لیے بہت شاق ہوتا ہے, اور عام طور سے اگر سڑک کا سفر 1.5-2 گھنٹے کا بھی ہو جائے تو میں بالکل نڈھال ہو جاتا ہوں. جو حضرات محبت سے دعوت دیتے ہیں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی مجھ سے سڑک کا سفر کرنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے, لیکن لوگ شاید اس کیفیت کو محسوس نہیں کرتے جو میں محسوس کرتا ہوں, اس لیے کہ شاید سڑک کا سفر لوگوں کو زیادہ آسان لگتا ہے, مجھے مشکل لگتا ہے, تو وہ باور نہیں کر پاتے کہ یہ سڑک کے سفر سے کیوں کتراتا ہے. نتیجہ یہ کہ جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی 1-1.5 گھنٹے کا معاملہ ہے بس, تو میں مجبور ہو جاتا ہوں. اور عام طور سے دیکھا یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ 1-1.5 گھنٹے کا سفر ہے تو 2-2.5 گھنٹے کا تو ہوتا ہی ہے کم سفر. تو کل بھی ایسا ہی رہا سفر سڑک کا کرنا پڑا. تو جب میں واپس آیا ہوں رات آدھے رات کے بعد تو طبیعت بہت نراض تھی. اس وقت پتا نہیں چلتا, لیکن جب ایک اگلے دن گھر آنے کے بعد طبیعت بہت نٹھال اور کمزور ہو گئی. تو آج بھی ایسا ہی تھا, اور کسی طرح الحمدللہ درس تو پڑھا دیا تھا, لیکن دفتر میں اور زیادہ دیر لگ گئی. تو بعد میں گھر پہنچتے تقریباً پونے چار کے قریب ہو گئے تھے. کھانا بھی کھانا, کھانے کے بعد مجھے ٹہلنے کی عادت تھی تو تھکاوٹ تھی بہت زیادہ, تو الارم لگانے کے باوجود میری وقت پر آنکھ نہیں کھلی تھکن کی وجہ سے. نتیجہ ہے کہ جماعت میں بھی حاضر نہیں ہو سکتا, مسجد میں نہیں آ سکتا. تو بہرحال اس وجہ سے آپ کو تھوڑی اب انتظار کرنا پڑا, لیکن انشاءاللہ آپ حضرات کے حق میں, میرے حق میں تو استغفار کی جگہ ہے, آپ حضرات کے حق میں انشاءاللہ شکر کی جگہ ہے. اس لیے کہ جس نیک کام کے انتظار میں آدمی وقت گزارتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس انتظار کو بھی اس کے لیے عبادت بنا دیتا ہے. تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات کے حق میں عبادت ہی ہوگی. یہ دعاؤں کی باتیں چل رہی ہیں, قرآن دعائیں جو حضرت ثانی عبد العالیٰ نے مناجات مقبول میں ذکر فرمائی, تو ایک دعا پیغمبروں کی دعائیں تھیں جو پچھلے دنوں بنا تھی, حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا, حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا, سارے پیغمبروں نے جس طرح مانگا ہے قرآن کریم نے اس کو ذکر فرمایا. تو ایک دعا حضرت یونس علیہ السلام, آپ ذرا جانتے ہوں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام بڑے ذلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں, اور وہ اپنی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے انہوں نے دعوت کا فریضہ انجام دیا, لیکن جیسے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا دنیا میں تو ان کی قوم نے پہلے ان کو جھٹلایا, کسی نے جادوگر کہا, کسی نے مجنون کہا, کسی نے شاعر کہا. تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا, اور جھٹلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی. جب حضرت یونس علیہ السلام تقریباً مایوس ہو گئے تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو میں بستی چھوڑ کر جا رہا ہوں, تمہاری اس تمرد کی وجہ سے, سرکشی کی وجہ سے اب میں اس بستی میں نہیں رہ سکتا, لیکن میں تمہیں باخبر کرتا ہوں کہ میرے نکلنے کے بعد تم پر عذاب آئے اللہ تعالیٰ. اس کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی کہ یہ اس کی نشانیاں ہیں. تو خدا کے لیے اگر بچنا چاہتے ہو تو بچ جاؤ, اور میری دعوت قبول کر لو تاکہ عذاب سے محفوظ ہو. حضرت یونس علیہ السلام کے نکلنے تک کوئی ایمان نہیں لایا, لیکن جب پیغمبر نے بستی چھوڑ دی تو عذاب کے آثار نظر آ گئے. ابھی عذاب آیا نہیں تھا لیکن اس کے آثار نمودار ہو گئے. تو اس وقت ان کو کچھ ہوش آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہم سے جو بات کہی تھی اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے قبر سے باز آ جائیں اور ایمان لیں. چنانچہ آثار دیکھ کر ساری قوم بیک دم اس نے ڈر کے مارے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا. حضرت یونس علیہ السلام نے باہر نکل چکے تھے، جہاں پر ان کو معلوم نہیں تھا، تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں دوبارہ اپنی بستی میں جاؤں گا تو وہاں کے لوگ یہ کہیں گے کہ تم نے جو ہمیں دھمکیاں دی تھیں عذاب کی، ہم تم سے محفوظ ہو. لہذا حضرت یونس علیہ السلام نے اس بستی کا رخ کرنے کے بجائے کسی اور طرف رخ کر لیا. یہ جو کسی اور طرف رخ کیا اس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ان کا یہ فیصلہ ان کی شان کے خلاف سن لیا. انبیاء کرام علیہم السلام سے گناہ تو سرزد نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ذرا بھی نبی کے شایہ نشان کوئی بات ایسی ہو جائے جو نبی کے شایہ نشان نہیں ہوتی تو اس پر بعض اوقات اللہ تعالی کی طرف سے مؤاخذہ ہو. کہا جاتا ہے مقولہ مشہور ہے، احسانات الابرار سیئات المقربین. نیک لوگ اگر کوئی کام کریں نیکی کا تو نیکی کا کام ہوتا ہے بے شک نیک لوگوں کے لیے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے وہ ایک برائی ہوتی ہے جس پر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی ہو جاتی ہے. وہ عصمت کے منافی نہیں ہے، انبیاء کرام کے معصوم ہونے کے منافی نہیں ہے، لیکن بات کوئی شایع نشان نہیں ہوتی تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی گرفت فرما لیتے. تو ان کی گرفت اس طرح ہوئی کہ یہ ایک بس کشتی میں سوار ہوئے اور وہ کشتی بھری ہوئی تھی انسانوں سے، تو کشتی والوں نے ایک مرحلے پر پہنچ کر یہ دیکھا کہ سمندر میں طوفان آ رہا اور یہ کشتی اتنے آدمیوں کا بوجھ سنبھال نہیں سکتی اور غرق ہو جاتی. تو کشتی والوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ بھئی کم از کم ایک آدمی کو کشتی سے اتارنا چاہیے، سمندر میں اس کو پھینک دینا چاہیے. پر کیا، پر کون کو، کس کو سمندر میں پھینکا جائے؟ اس کے لیے انہوں نے قرعہ اندازی کی. قرعے کے اندر نام یونس علیہ السلام کے اندر، تو ان کو کشتی والوں نے سمندر میں پھینکا. اب سمندر ویسے ہی تمیانی میں تھا، تو ایک بڑی سی مچھلی آئی اور وہاں یونس علیہ السلام کو نگل گئی. تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے اس کا کیا ہے. تو قرآن کریم نے اس واقعے کو ذکر فرمایا اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بتائی کہ اس وقت میں حضرت یوسف یونس علیہ السلام نے کس طرح دعا فرمائی. تو اس کا ذکر قرآن نے فرمایا کہ فنادا فی الظلمات, وہ مچھلی کے پیٹ کی جو اندھیریاں تھیں, اس کی جو ظلمتیں تھیں, اب اندازہ لگائیے نا کہ اس میں کیا اندھیرا ہو, کیسا اندھیرا, مچھلی کا پیٹ ہے, ویسے ہی وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ انسان اس پہ بیٹھ سکے لیٹ سکے, اور اوپر سے اندھیرا, ہم اس اندھیرے کا تصور نہیں کر سکتے جو کسی جانور کے پیٹ میں ہو. تو اس ظلمات کے اندر, ان تاریکیوں کے اندر, ان ظلمتوں کے اندر انہوں نے ہم کو پکارا, پنادا فی الظلمات, ان اندھیریوں میں ہم کو پکارا, کیا پکارا, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اے پروردگار آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, سبحانک آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں ہی ظلم کرنے والوں میں تھا, میں نے اپنی جان کا ظلم کیا. یعنی یہ سکھایا کہ جب آدمی کسی مصیبت میں گھرے اور خاص طور پر ظلمت میں گھرے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے میرے اللہ نے اس مصیبت میں ڈال دیا, بلکہ پہلے یعنی اپنی حالت کو بیان کرنے سے پہلے آدمی اپنے غلطی کا اقرار کرے اور اس کو باری تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرے, پہلے کہتے کہ لا الہ الا انت, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, لہذا آپ کا ہر فیصلہ برحق, پھر کہا کہ سبحانہ, آپ ہر عیب سے پاک ہیں, لہذا آپ کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے اوپر انگلی اٹھائی جائے. تو پہلے یہ جو نفس و شیطان بعض اوقات انسان کو بہکاتے ہیں کہ اس مصیبت میں ہی رہ گیا تھا اس مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے, یہ زیادتی میرے ہی ساتھ ہونی تھی, میں ہی کیوں اس ظلم کا شکار ہوں, اعوذ باللہ, تو اس کا پہلے سرد باب کر دیا. یہ ہے بندگی کی بات, کہ آدمی جو کچھ مانگ رہا ہے اس مانگنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دے کہ اللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا ہر فیصلہ برحق, آپ کے کسی فیصلے میں کوئی عیب نہیں, آپ کی ذات بے عیب ہے, ہاں انی کنت من الظالمین, میں ہی ظلم کرنے والوں میں تھا, ظلم میرا, میں نے اپنے جان جان پر ظلم کیا, کوئی غلطی اگر کی ہے تو میں نے خود اپنے جان پر ظلم کیا ہے, اس کا اعتراف, اس کا اقرار پروردگار کے سامنے کرنا, یہ دعا کے عجیب آداب میں سے. یعنی بعض اوقات جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ اللہ میں اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں, اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے, تو اس میں ایک پہلو کبھی شکوے کا ہو سکتا ہے کہ الحمد للہ آپ نے مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا, آپ نے مجھے اس بیماری میں ڈال دیا, آپ نے مجھے اس مشکل میں ڈال دیا. یہ جو شکوے کا پہلو کسی دعا کے اندر ہو سکتا ہے, اس کو دعا کرتے وقت اس کو پہلے سے اس کا دفعیہ کر دیں, کہ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، آپ کا جو کچھ بھی فیصلہ ہے وہ درست ہے، بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، اور جو کچھ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو خود میری جان پر میں نے اپنے ظلم کیا جس کی وجہ سے پہنچی. مثلاً یہ حضرت یونس علیہ السلام کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو یہ کا جو میں نے واقعہ بیان کروایا، تو جس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک گرفت ہوئی، وہ جیسے میں نے عرض کیا کوئی معصیت نہیں تھی، نافرمانی نہیں تھی، لیکن ایک نبی کے شاہ رشان بات نہیں تھی کہ یہ جو فیصلہ کر لیا کہ میں اب اپنی بستی کی طرف نہ جاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک نبی میرے فیصلے کا، میرے حکم کا انتظار کیے بغیر کہیں چلا جائے، تو اس وجہ سے گرفت ہوئی جیسے بڑوں کی ہوتی ہے. محبوبانہ عتاب ہوتا ہے، یہ محبوبانہ عتاب بھی پیغمبروں کو ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہوا تو اس وقت تنبہ ہوا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے پکارا وہاں. اب آپ دیکھو کہ اس پورے جملے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں کوئی جملہ دعا کا نہیں ہے، یا اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، یا اللہ مجھے ان اندھیریوں سے نکال دے، وہ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ آپ کا پاسیا بے عیب ہے، اس کے اوپر کسی شکوے کی، شکوے کی، اکیلے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو کچھ غلطی ہے میں جو اس مشکل میں پھنسا ہوں وہ خود اپنے کیے کی وجہ سے بتاؤں. انی کنت من الظالمین. اب آگے یہ بات کہ اللہ پھنس تو گیا ہوں، مجھے نکال دیجئے اس سے، یہ جملہ بھی موجود نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے تنزیہ اور اس کو بے عیب قرار دینے کا ذکر، اور پھر اپنی غلطی کا ذکر، بس. جس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ میں کس زبان سے آپ سے کہوں کہ یہ مشکل مجھ سے دور کر دی، جب میں نے خود ہی اپنی جان پر ظلم کیا، تو کس زبان سے آپ سے کہوں کہ یہ دور کر دی. البتہ اپنی حالت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اپنی حالت کا ذکر کر رہا ہوں. آپ کی ذات ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، دعاؤں کی سننے والی ہے، وہ باتیں بھی آپ سن لیتے ہیں جو ہم نے نہیں کہی. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ماں نبودے من تقاضا ماں نبود گفت، ماں نبودے مو تقاضا ماں نبود رحمت کو رحمت رحمتت نہ گفتے مامی سنو، کہ نہ تو ہم تھے نہ ہمارا کوئی تقاضا تھا، لیکن آپ نے ہماری وہ بات بھی سن لی جو ہم نے نہیں کہی تھی. یعنی ہماری زبان حال کو دیکھ کر، ہمارے حال پر رحم کھا کر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری بات سن لی، اور سن کر ہماری اس کیفیت کو دور کر دیا. یہ بڑی مؤثر دعا ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. کیا کہا تھا؟ انی مسن یا ضرور و انت ارحم الرحمین، مجھے تو یہ دکھ لگ گیا ہے، آپ ارحم الرحمین ہیں، بس میرے دکھ کو دور کر دیجئے. یہ جملہ اس میں نہیں ہے، مطلب یہ کہ جب میں اپنی شکستہ حالت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور آپ اہم و راحمین ہیں تو یقین مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پر فضل و کرم فرمائیں گے اور مجھے اس بیماری سے نجات دیں گے. یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مٹی سے کے پیٹ سے نکال دیا. تو جب یہ اقرار کر لیا باری تعالیٰ کی تنزیح کا, توحید کا اور تنزیح کا اور اپنے ظالم ہونے کا کہ میں ظالم ہوں, میں نے اپنی جان بدل کیا, میں خود ہی سبب ہوں اپنی ان تکلیفوں کا, تو بس باری تعالیٰ کی رحمت اس وقت جوش میں آ جاتی کہ میرا بندہ ایک طرف میری تنزیح کر رہا ہے اور دوسری طرف اپنے ظلم کا اقرار کر رہا ہے, تو اب میں اپنی ارحم الراحمی کا ہونے کا مظاہرہ کروں گا. چنانچہ فرماتے ہیں جب نادا فی الظلمات, یونس علیہ السلام نے ظلمتوں میں اندھیریوں میں ہمیں پکارا, کیا پکارا کہ لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین, تو فرمایا فنجیناہ من الغم, ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دی. یہاں لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں غم, گھٹن. آپ تصور کریں کہ آدمی مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے, بظاہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اور تاریکی ہے, زندہ ہے انسان, مر بھی جائے نا تو بات ختم ہو جائے لیکن زندہ ہے. اس وقت جو کیفیت ہے اس کو قرآن کریم میں تعبیر فرمایا غم سے, یعنی گھٹن سے. غم ایک تو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا غم, اس کے معنی ہوتے ہیں خوشی کی ضد ہوتی ہے غم, ہوتا رنج, رنج کے معنی ہوتا ہے. عربی میں غم جو ہے وہ کہا جاتا ہے گھٹن کو, ایسی گھٹن کے جس میں آدمی سانس تو لے رہا ہے لیکن گھٹ گھٹ کر لے رہا ہے. تو اپنا جینا ہمیں غم, ہم نے اس کو گھٹن سے نجات عطا فرمائی. ان الفاظ کو سن کر ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی. یہ تو تھا ہی, آگے ایک پیارا سا جملہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ, اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کریں گے, اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں یہ بھی اور دیتے رہیں گے. كَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ, اب جو جملہ بڑا زبردست فرما دیا کہ دیکھو یہ جو ہم نے نجات دی یونس علیہ السلام کو, یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اے مومنوں جب تم یہ دعا مجھ سے مانگو گے, میرے سامنے یہ اقرار کرو گے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم سارے مومنوں کو بھی نجات اسی طرح دیں گے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, یہ جو فرما دیا کہ ہم سارے مومنوں کو اسی طرح نجات دیں گے, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور مچھلی کے پیٹ میں جا کر اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک واقعہ تھا, ہو گیا. اب یہ مچھلی کے پیٹ میں جانا کوئی ایسا قصہ تو نہیں کہ صبح شام ہوا کرے ہر آدمی کے ساتھ پیش آئے. تو یہ جو فرما رہے ہیں کہ جس طرح کی گھٹن میں حضرت یونس علیہ السلام تھے, اس گھٹن کی حالت میں جب مجھے پکاریں گے میرے بندے مومن ہو کر پکاریں گے, تو ہم ان کو اس ان کی گھٹن سے نجات دیں, جس گھٹن میں وہ موجود ان سے نجات دیں. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ یہ جو فرمایا کہ ظلمات میں تاریکیوں میں ہمیں پکارا, یہ تاریکیاں ایک تو ظاہری تاریکی ہوتی ہے، ظاہری اندھیرا ہوتا ہے، ایک باطنی اندھیرا ہے. کیا؟ گناہوں کا اندھیرا، معصیتوں کا اندھیرا، نافرمانیوں کا اندھیرا، الحمد للہ یہ معصیتوں کا اندھیرا ہے. ہم آج جو شکایت کرتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا سارا ماحول جو ہے وہ فسق و فجور سے بھرا ہوا ہے، خدا بیداری سے بھرا ہوا ہے، اس میں ہم کیسے نکلیں اس سے؟ تو ہمارے لوگ فرماتے تھے کہ اس طرح نہیں لو جیسے کہ یونس علیہ السلام، یہ اندھیریاں ہی تو ہے نا، یہ مچھلی کے پیٹ کی اندھیریاں نہیں، اس سے زیادہ خطرناک اندھیریاں ہیں، یہ کفر کی اندھیری، یہ فسق و فجور کی اندھیری ہے، یہ بدعات کی اندھیری ہے، یہ مچھلی کے پیٹ کی اندھیریوں سے زیادہ خطرناک ہے. تو یہاں باری تعالیٰ فرمانا کذالک ننجی المؤمنین، تم بھی کہو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ان اندھیریوں میں گھرا ہوا ہوں، ماحول کی اندھیریوں میں میں گھرا ہوا ہوں، بانت وانی کنت من الظالمین. تو قرآن نے وعدہ فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، نکالیں گے تم کو ضرور. تو اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو آپ نے اگر پیدا کیا ہوتا ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تو ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے، آپ نے تو پیدا کیا ہمیں اس ظلمتوں کے ماحول میں، تو پھر ہم سے مطالبہ یہ ہو کہ تم بھی ابو بکر بنو، تم بھی عمر بن الخطاب بنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے ظلمتوں ہی میں تو ہو، پکارو ہمیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ کر پکارو تو انشاءاللہ ہم تمہیں نہ تیری سے نکالیں گے. تو بھائی بہت تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے ہمارے یہاں بزرگوں سے روایت چلی جاتی ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کو کوئی عام تکلیف پیش آئی تو اس آیت کریمہ کا ختم کر دیں. آیت کریمہ ہمارے یہاں اس طرح مشہور ہو گئی ہے، آیت جو ساری آیات جو ہیں وہ آیت کریمات ہیں، لیکن جب آیت کریمہ مطلق بولتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے، اس کو کثرت سے پڑھنا. اور اس کو بعض علماء کرام نے اس کو اسم اعظم قرار دیا کہ یہ اسم اعظم، تو اس کا اہتمام کریں. آج کل جو بیماریوں کا زور شور ہے لوگ اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، تو اس میں بھی یہ آیت کریمہ کثرت سے پڑھی جائے. اور ہمارے ہاں بزرگوں سے ایک معمول چلا آتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا 1,250,000 مرتبہ ختم کیا جائے، سب مل کے کریں تو اور دیر نہیں لگتی، 1,250,000 1,25,000. تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جس مصیبت میں یہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں. تو بھائی بندے کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور یہ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو کچھ ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے، انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا محمد كما صلیت علی یا ارحم الراحمین تفضل تفضل ارحم الراحمین تمام اے اللہ ہمارے مال و اولاد کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے طرح کے ظاہری بات نہیں خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو اپنے رحمت سے معاف فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما، اے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما. اللہم لک الحکم آتا تو اللہم واقعتا سبع عبد الوجود یا اللہ ہر طرح کے شر فتنے سے ہمارے پاس رکھ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد علی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.